رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الارضين، ولعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من اول ظلمهم الى قيام يوم الدين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے، محمد وعلى محمد. سب سے بڑی مناسبت تو رسول پاک کی ولادت با سعادت ہے، اور دوسری عظیم مناسبت آپ کے فرزند امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ آپ کی ولادت کی رات بھی ہے، اور وہ تیسری مناسبت شاید بعض لوگوں کے لیے آشنا نہ ہو، سید کے قول کے مطابق آج کی رات شب معراج بھی ہے. وہ جو ہم شب معراج مناتے ہیں وہ شب مبعث ہے، اور آج ہی کی رات کے اعمال کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضور ہجرت سے ایک سال قبل جو معراج پر گئے وہ آج کی رات ہے، مبعثی کے اندر ہی لکھا ہوا ہوگا. یہ ساری مناسبتوں تو ہے، لیکن قمر صاحب نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ مولوی کے پاس پڑھنا ہی نہیں ہے، تو کتنے قمر ہوں گے جو یہاں کہہ رہے کہ ہمیں تو مولوی کو سننا ہی نہیں ہے. اس لیے چند ذکر کر کے میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا. اگر کچھ بیان کرنا ہوتا تو علماء کرام یہاں تشریف فرما وہی آ کے بیان کرتے ہیں، چونکہ کچھ زیادہ آپ کو زحمت نہیں ہے اس لیے چند جملہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اگر آپ بیدار ہیں تو بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ لیجیے، محمد و آل محمد. حضور سراسر نور ہے، آپ کا پیغام بھی نور ہے. حضور ہدایت مطلق ہے، حضور ہی کی وجہ سے شرافت ہے، عزت ہے، کرامت ہے اور انسانیت ہے. قرآن کی اصطلاح میں عالمین کے رب کی نگاہ میں آپ رحمت للعالمین ہے، پروردگار کی نگاہ میں آپ شفیع المذنبین ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں آپ طہٰ اور یاسین ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے تعارف کے مطابق آپ سراج منیر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بشیر و نذیر کہہ کر یاد فرمایا ہے. قرآن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، آپ تمام انبیاء علیہ السلام کی تمنا کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. جیسے کہ پہلے والے اس شو کے اندر کہہ رہے تھے، بچے آپ کو سمجھا رہے تھے کہ اسلام نے سائنس کے اوپر بھی شوق دلایا ہے، تشویق کی ہے. میرا خیال ہے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حضور نے جو بھی احکام جو بھی شریعت ہمیں بیان فرمایا ہے وہ سراسر سائنس ہی کی بنیاد پر ہے. آپ جا کے وہاں پہ دیکھیں کہ خون کے اندر کتنے جراثیم ہیں، خون کے وجہ سے کتنے بیماریاں دوسرے کی طرف منتقل ہوتی ہے، اسے پڑھ لیں، پھر احکام شریعت کو پڑھے کہ اسلام نے خون کو کیوں نجس قرار دیا ہے، اسلام نے پیشاب سے بچنے کا حکم دیا ہے. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کیا بیماری کے جراثیم موجود ہے، پھر اسلام کو پڑھے تو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے پیشاب سے بچنے کا حکم کیوں دیا ہے، پاخانے سے بچنے کا حکم کیوں دیا ہے. اسی طریقے سے جب کوئی جاندار دنیا سے چلا جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک چوہا مر جائے تو اس کی وجہ سے وبا پھیلتی ہے، طاعون پھیلتا ہے، تب جا کے اندازہ ہوگا کہ مرنے والے کو ایک کے بجائے تین غسل کیوں دیا جاتا ہے اصلا. اور جب انسان کو پتا چلے گا کہ دو بدن ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی وجہ سے کتنے جلدی امراض ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ہے خصوصاً مخصوص حالات کے اندر، پھر اسے پتا چلے گا کہ غسل جنابت کیوں واجب کیا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک ایک احکام شریعت کی بنیاد سائنس کی بنیاد پر ہے، سائنس کے مطابق ہے. اسلام جو ہے سائنس سے بالکل الگ نہیں ہے، بس فقط نگاہ کے اوپر جو ہے اس کی نگاہ کس طریقے سے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اب یہ تو پوری شریعت کی بات ہو گئی. اب میں بعنوان مثال تاکہ دوسری مناسبت بھی اس کے اندر شامل ہو جائے دو تین جملہ اور بیان کروں گا. وہ یہ ہے کہ سال گزشتہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا تھا ہمارے مولا و آقا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ، آپ بڑے ہونے کے بعد تعلیم نہیں دیتے تھے، جب آپ بہت چھوٹے تھے اس وقت بھی بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ آپ کرسی پر بیٹھتے تھے، کچھ سوالات کرتے تھے جو جواب نہیں آتا تھا، اس کے بعد ایک آسان سا سوال کرتے تھے تاکہ کوئی بچہ جواب دے سکے، تو پھر خود نیچے اترتے تھے، جس نے جواب دیا تھا اس کو کرسی پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد وہ دوسرے سوالات کرتے تھے. اس طریقے سے تعلیم کا نظام آپ نے بچپن ہی کے اندر سے آپ نے آغاز کیا تھا. اس کے بعد جب یہ تعلیم کا سلسلہ اور آگے بڑھا کہ جب آپ نے درس دینا شروع کیا تو احکام شریعت بیان کرتے وقت صرف یہی نہیں بتاتے کہ خانہ کعبہ قبلہ جو ہے خانہ کعبہ جو ہے مکہ کے اندر ہے، بلکہ آپ پوری سائنس کے مطابق بتاتے تھے کہ زمین کے جغرافی تمام حالات بھی آپ وہیں پہ بیان فرماتے تھے کہ مکہ کس طرح ہے، کس طرح رخ کرنے سے خانہ کعبہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اسی طریقے سے اوقات نماز بیان کرتے وقت آپ فلکیات کے تمام نظام کو بھی واضح کر کے بیان فرماتے تھے کہ اوقات نماز کو سمجھنے کے لیے فلکیات کا سمجھنا بھی ضروری ہے. اس طریقے سے آپ کا علم بہت زیادہ وسیع تھا کہ بعض کتابوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ آپ جب گفتگو فرماتے تھے تو 500 علوم سامنے رکھ کے آپ گفتگو کیا کرتے تھے. حتیٰ یہاں تک کہ کوئی خاتون یہ کہہ دے کہ میرا بچہ روتا ہے تو آپ فرماتے تھے کہ اس خاتون کو مشورہ دیتے تھے کہ اس کو اگر دائیں طرف ہے تو اس کو بائیں طرف لے آؤ تاکہ تمہارے دل کی دھڑکن بچہ سنے اور آرام سے سو جائے گا. اسلام یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ دودھ نہ پینے کی شکایت کرے تو آپ مشورہ دیتے تھے کہ اگر دائیں طرف کا دودھ نہ پیے تو بائیں طرف کا دودھ پلاؤ، بچہ ضرور دودھ پیے گا، چونکہ جب باں کی دھڑکن کے نزدیک ہوگا تو بچہ سکون محسوس کرے گا اور دودھ پینا شروع کرے گا. اس قسم کی باتیں بہت زیادہ ہے، لیکن تو چونکہ ٹائم تو نہیں ہے، میں صرف ایک جملہ آپ کو سامنے بیان کروں. توحید مفضل جو اردو کے اندر موجود ہے اس کے اندر سائنس کی وہ باتیں بھی موجود ہیں جو آج سے 100 سال پہلے پتا چلا ہے ان کے بارے میں، وہ باتیں بھی موجود ہیں جو 200 سال پہلے پتا چلا امام علیہ السلام کے اس جملے کے اندر. ان سے کئی باتیں جو ابھی لوگوں کو پتا نہیں ہے وہ ساری باتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ہوا کو دیکھیں. امام نے ہوا کے بارے مطالعہ فرمایا، اے مفضل لکھو کہ ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ ہوا کبھی ہلکی ہوتی ہے، کبھی بند ہوتی ہے، کبھی ہلکی ہوتی ہے، کبھی تیز چلتی ہے. تمہیں سمجھنا ہوگا کہ اس ہوا کا خالق کون ہے، اس معیار کو باقی رکھنے والا کون ہے، کہ وہ کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. جب یہ ہوا تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو حبس ہو جاتا ہے، تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، انسان کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ اگر یہ ہوا بند ہو جائے تو انسان وہ تمام مر جائیں. خلاصے کلام جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب چیزیں چیزوں کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس کی وجہ سے درمیان میں ہوا کے اندر آواز پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہوا کے ذریعے آواز دوسرے کے کان تک پہنچ جاتی ہے. یعنی ہوا کے ذریعے آواز کا سفر کرنے کا ذکر امام نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہوا کے ذریعے انسان کی آواز دوسرے کی کان تک سفر کرتی ہے. اس کے بعد فرمایا، اے مفضل، اور اس ہوا کو اللہ نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ انسان ضرورت کے مطابق باتیں کرتا ہے، اور باتیں کرنا ایسا ہی جیسا کسی کاغذ کے اوپر تم تحریر کرتے ہو، یہ ہوا کا اثر، جس باتوں کا اثر ہوا کے اوپر ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ کاغذ کے اوپر جب آپ خط لکھتے ہیں تو ایک اثر ہوتا ہے، لیکن جب کاغذ کے اوپر آپ خط لکھتے ہیں تو اس کے اوپر دوبارہ لکھنے کے قابل نہیں رہتا ہے، اب اس کے بعد دوبارہ لکھیں گے تو وہ لکھائی خراب ہو جائے گی. امام فرماتے ہیں تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب باتیں کرنے کی وجہ سے ہوا کے اندر جو اثر پیدا ہوتا ہے وہ اثر کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے, ورنہ دوسری بات کے لیے ہوا کے اندر جگہ نہیں رہتی, تمہاری آواز دوسرے تک اثر پہنچ ہی نہیں سکتی. اثر یعنی یہ ہوا کے اندر ہماری باتوں کا اثر تو رہتا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, ورنہ جب تک دوسری ہوا نہیں آتی دوسرا آدمی بات بھی نہیں کر سکتے. پھر فرمایا کاغذ کے اوپر لکھنے سے زیادہ انسان باتوں کی طرف محتاج ہے, اس لیے کہ باتیں کیے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس ہوا کو اس طریقے سے بنایا ہے, اگر یہ ساری آوازوں کا اثر اس کے اندر رہ جائے تو یہ ہوا خراب ہو جائے, بیماریاں پھیل جائے, اور سارے دماغوں کی آواز بھی اگر اس کے اندر محفوظ رہے, اور سارے شور شرابہ کی آوازیں, مشین کی آوازیں, گاڑیوں کی آوازیں, یہ سب کے سب اگر اس ہوا کے اندر جمع رہتی, اگر محو نہ ہوتی تو انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی یہ آواز آپ کی آواز کان تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ اس ہوا سے اس اثر کو ختم کر دیتا ہے تاکہ یہ آواز دوبارہ پہنچانے کے لیے ہوا قابل ہو جائے. اسی طریقے اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں, وہ تو آپ کو پتا ہے کہ بادل جو ہے بادلوں کو ہوا جو ہے بادلوں کو چلاتی ہے, پانی کو جماتی بھی ہے اور پانی کو جو ہے نرم بھی کرتی ہے اور گرم بھی کرتی ہے, اور اس کے برف برف بنانے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے, اور آپ کو روشن بھی کرتی ہے اور آپ کو بجانے کی صلاحیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے. وہ حقاضہ بے شمار باتیں بہت زیادہ ہے. توحید مفضل یعنی آج پیغام کے طور پر ہی بیان کروں گا, توحید مفضل جس میں امام علیہ السلام نے زمین و آسمان کی خلقت کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے, دوسرا موضوع حیوانات کے بارے میں کہ حیوانات کے اندر جو عجائبات ہے, اس کے بعد انسان کے اعضاء کے بارے میں توحید مفضل, ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی مفصل, اور کم سے کم آج یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ امام کی ولادت کے دن ہم یہاں آئے ہیں تو کم سے کم اس حدیث کو کسی کتاب کے اندر آپ ضرور پڑھیں گے, اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ صحیح معنی میں معصومین علیہ السلام کی معرفت ہمیں نصیب فرما دے, اور یہ بھی یاد رکھے کہ جن لوگوں کو ان چیزوں کے اندر بدعت نظر آتی ہے ہر چیز کے اندر, وہ اس وجہ سے ہے ان کے دل کے اندر محمد و آل محمد کی محبت کا مثال سیم نہیں ہے. اصل موبائل کے اندر سیم نہ ہو تو وہ موبائل بالکل مردہ ہے. اسی طریقے سے ہمارے دل کے اندر جب تک محمد و آل محمد کی محبت کی سیم نہیں ڈالیں گے نہ ہمیں یہ کلام سمجھ میں آئے گا نہ ہمیں ملکوت کی باتیں سمجھ میں آئے گی. سب سے پہلے اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ وہ مادہ جس سے ملکوت کی باتیں ہمارے اندر جذب ہوتی ہے, آج کی ولادت کے تحفے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ عظیم دولت عطا فرما دے انشاءاللہ. بہت شکریہ.